کہاں لے کر جائے، اس درایت کو کہاں لے کر جائے؟ احتجاج کے طور پر کنویں میں منہ کر کے بات کرتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ کس قوم سے میرا پالا پڑا ہوا ہے، کس لوگوں سے میرا پالا پڑا ہوا ہے. نہج البلاغہ میں چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ ایوہ الناس، یہ لوگ نہ میرے سکوت کا معنی سمجھتے ہیں نہ میرے جہاد کا معنی سمجھتے ہیں. اگر بولوں تو کہتے ہیں اقتدار پسند ہے، اگر خاموش رہوں کہتے ہیں ڈرتا ہے. بس ایک راہبر کے ہوتے ہوئے جب امت بے شعور ہو جائے، بحران بے شعوری میں جب مبتلا ہو جائے، امت کے شکوہ کا زوال ہو جاتا ہے، اقتدار کا زوال ہو جاتا ہے. خود فرما دیا انی لاظن واللہ انہم سیدالون منکم، خدا کی قسم مجھے یقین ہے اقتدار ان قریب تمہارے ہاتھ سے جانے والا ہے، یعنی کہ میرے ہاتھ سے جانے والا ہے. انہم سیدالون منکم، ان قریب یہ دولت و اقتدار تمہارے ہاتھ سے جانے والا ہے. کیوں؟ کہا چار چیزیں ان کے اندر ہیں، چار چیزیں تمہارے اندر ہیں. اس بحران کا اشارہ کیا، وہ اپنی باطل پر ایک ہیں، تم حق پر متفرق ہو. وہ اپنے باطل امام کے مطیع ہیں، تم امام حق کے معصیت کار ہو. وہ اپنے باطل امام کے ساتھ امانت دار ہیں، تم اپنے حق کے امام کے ساتھ خیانت کار ہو. وہ اپنے باطل مراکز کی حفاظت و تعمیر کرتے ہیں، تم اپنے حق مراکز کو ویران و خالی چھوڑتے ہو. حق پہ ہونا کسی کے لیے نجات کا سبب نہیں ہے جب تک یہ شرائط بھی نہ ہو اس کے اندر. جب ایک بات کی جاتی ہے پورا سمجھیں، میں نے ابھی کہا کہ علم انسان کو راہبر نہیں بناتا، یعنی یوں نہیں کہ پڑھ پڑھ کے کوئی راہبر بن جاتا ہے. یعنی راہبری ایک سلیبس ہے، ایک اکیڈمی کے جا کے پڑھو راہبری پڑھ رہا ہوں. کوئی سائنٹسٹ بن رہا ہے، کوئی انجینئر بن رہا ہے، کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، کوئی راہبر بن رہا ہے، نہ. راہبری کوئی سلیبس نہیں ہے. راہبری کے لیے علم ضروری ہے، درایت ضروری ہے، بصیرت ضروری ہے، لیکن یوں نہیں کہ ایک کورس ہے جو پڑھ کے کوئی راہبر بن جاتا ہے. راہبر میٹنگوں میں نہیں بنائے جاتے، راہبر جلسوں میں نہیں بنائے جاتے، راہبر الیکشن سے نہیں بنائے جاتے. راہبر بنانے کے لیے راہبری کی شرائط، یعنی جان پرسوز، درد دین. راہبر وہ ہوتا ہے جس کو درد دین میدان میں لاتا ہے، نہ کوئی اور چیز. جس کو جاذبے، جس کو کششیں، جس کو دوسری چیزیں نہیں لاتی. شوق اقتدار اس کو میدان میں نہیں لاتا، فقط درد دین اس کو لاتا ہے. اور درد دین جب اس میں ہو، وہ نہیں دیکھتا کہ کوئی ہے یا نہیں. یعنی کہ علم دخیل نہیں، علم ہے، لیکن علم سے کوئی راہبر نہیں بن جاتا. یہ نہ ہو کہ جو بھی پڑھ جائے ہم کہیں یہ راہبر ہو گیا، اس نے سلیبس راہبری کا پڑھ لیا ہے. ابھی بعض پوچھتے ہیں کہ قوم میں کب سنبھالیں گے زمام، آ کر قوم سے لوٹیں گے، جب فلاں آدمی لوٹے گا کب زمام سنبھالے گا. مگر قوم میں درس راہبری پڑھایا جاتا ہے، مگر قوم مرکز راہبر سازی ہے کہ وہاں پر جو بھی پڑھے گا چند کتابیں وہ راہبر بن جاتا ہے. جان پرسوز، نگاہ بلند، سخن دل نواز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. من کان من الفقہاء صائناً لنفسہ حافظاً لدینہ مطیعاً لامر مولاہ مخالفاً لہواہ فللعوام ان یقلدوہ. جو اس طرح سے ہوگا، یہ شرائط جس کے اندر ہوگی اس کے پیچھے چلو. بس یوں نہیں کہ حق پر ہیں بس کافی ہماری نجات ہو جائے، نہ. علی امام حق ہیں، لیکن اس امام حق کے ساتھ امت کیا کرے؟ صرف علی کا معیار حق ہونا، امام حق ہونا امت کی نجات کے لیے کافی ہے؟ نہ. راہبر موجود ہے لیکن امت محرز زوال. خود راہبر کہہ رہا ہے کہ ان قریب تمہارا زوال ختم ہو جائے گا، یہ شکوہ تمہارا ختم ہو جائے گا، اور ہو گیا. بحران بے شعوری وہ بحران ہے کہ اگر یہ امت کا ستون، خدا نہ خواستہ یہ بیماری لگ جائے اس کو، سب سے پہلا نقصان امامت کو پہنچتا ہے. بے شعور امت سب سے پہلا نقصان اپنے امام کو پہنچاتا ہے. تاریخ گواہ ہے اس بات پر. قرآن شہادت دیتا ہے اس بات پر. بعض ایسے ہیں جب انہیں کہا جاتا ہے کیوں فساد کرتے ہو, ایمان لے مان لو, کہتے ہیں ہم بے وقوفوں کی طرح مان لیں. جب ان سے کہتے ہیں کہ آمنو, کہتے ہیں انو منو کما آمن السفہا, ہمیں بے وقوف بناتے ہو. آج یہ جملے نہیں سنے جاتے. جب کہو بات کرو کہتے ہیں ہمیں بے وقوف بناتے ہو. کہتے ہیں یا نہیں کہتے کہ ہمیں بے وقوف بنا؟ یہ قرآن نے کہا کہ جب ان سے کہو کہ مان لو قبول کر لو تسلیم ہو جاؤ, کہتے ہیں انو منو کما آمن السفہا, ہمیں بے وقوف بناتے ہو. قرآن نے کیا کہا؟ کہ یہ اپنے آپ کو بہت چالاک سمجھتے ہیں. توجہ کریں ابھی, قرآن کا معیار سن لیں ابھی. جو بھی راہ خدا راہ قرآن کے مقابلے میں چالاکی دکھائے گا قرآن کی نظر میں وہی بے وقوف ہے. الا انہم ہم السفہا, یہ بے وقوف ہے. بے وقوف وہ ہے کہ جس کو حق کی طرف راہبر کی طرف بلایا جائے اور کہے کہ ہمیں بے وقوف بناتے ہو. چالاک بنتا ہے, سمجھتا ہے, بہت سمجھتا ہے. قرآن نے کہا یہی بے وقوف ہے, اس کی چالاکی کی مکارانہ باتوں میں نہیں آنا, بے وقوف یہی ہے. ہم السفہا, اس بحران کا جب بے شعوری کا شکار ہو جائے ایک امت, سب سے پہلا ضرر نظام امامت کو پہنچتا ہے. یہ امیر المومنین کے زمانے کے بحران ہیں. لیکن ایک اور بحران جو امیر المومنین ہی کے زمانے میں پیدا ہوا, جو ترکے میں, یہ بحران امام حسن علیہ السلام کو ملا. ایک بحران زدہ امت امام حسن علیہ السلام نے اس کی زمام سنبھالی, یعنی ایک ریوڑ کی زمام سنبھالی. یہ وہ ریوڑ تھا جس کو علی اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے تیار نہیں تھے. نہ جو بلاغا اٹھا کے دیکھیں, کہا کہ میں اس کو سنبھالوں. جس دن میرا وقت تھا سنبھالنے کا, اس دن مجھے سنبھالنے نہیں دی. کب؟ جب یہ امت تھی. امت کو 25 سال میں ریوڑ بنا کر, جانور بنا کر, سواری لے کر, خر بنا کر, ان کو اب میرے والے خر کرتے ہو کہ میں اس پر بیٹھوں. میں تو خر سوار نہیں ہوں, مجھے نہیں چاہیے یہ. فرمایا کہ آج ان کی حالت کون سی ہے, جیسے پہلا صدارتی خطبہ خلیفہ سیوم کے قتل ہونے کے بعد پہلا صدارتی خطبہ دیا, کیا فرمایا اس میں؟ کہا کہ آج یہ قوم جو تم نے مجھے سونپی ہے, یہ امت, یہ تو امت نہیں ہے, یہ ریوڑ ہے. ان کی حالت آج وہی ہے جو بعثت سے قبل کی تھی. آج جبکہ میں نے زمام سنبھالی ہے, لقد عادت, فرمایا کہ یہ تمہاری حالت آج وہی ہے جو بعثت سے پہلے تمہاری حالت. بعثت سے پہلے تم کیا تھے؟ ایک ریوڑ, جاہل. 25 سال گزرنے کے بعد یہ پھر اسی نقطے پہ جا پہنچے اور اب کہہ رہے ہیں مولا کو کہ آپ سنبھالو. کہا لے جاؤ ان کو مجھ سے, دور کر دو مجھ سے, نہیں چاہیے مجھے یہ. یہ کس قابل ہے؟ ان کے ذریعے میں جنگ کروں نہیں کر سکتا, ان کے ذریعے عدالت برپا کروں نہیں کر سکتا, اس کا کاروان تشکیل دے کر ان کو میں قرب خدا کراؤں یہ نہیں کر سکتے, ان کو میں مانویت دکھاؤں یہ نہیں دے سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسان بنے تھے, تم نے دوبارہ خر بنا دیے تھے. انسانوں کو خر بنانا یہ بعضوں کی کمال ہے, ہنر ہے ان کا, انسانوں کو گدھے بنانا. خدا نے راہبر بھیجے تاکہ جانوروں کو انسان بنائیں, ان کو حیوانیت کی منزل سے ترقی دے کر انسانیت کے مقام تک پہنچائیں. یہ بعثت کے دن حیوانوں سے بھی پستر تھے اور بعثت سے قبل, بعثت کے بعد ان کو ترقی دی گئی, مقام انسانیت تک پہنچے. لیکن آپ جب امیر المومنین کو زمام دی جا رہی ہے, امیر المومنین ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے اس زمام کو. کہا چلے جاؤ, کسی اور کے پیچھے جاؤ. خطبہ شیخ شقیہ میں فرمایا کہ اگر مجھ پر لولا حضور الحاضر وقیام الحجت بوجود الناصر ولولا اخذ اللہ من العلماء ان لا يقار على قزة ظالم ولا سغب مظلوم لألقيت حبلها على غاربها ولا اسقيت آخرها بقاس اولها. خدا کی قسم, اگر حجت تمام نہ ہو گئی ہوتی مجھ پر اور خدا نے علماء سے یہ عہد نہ لیا ہوتا کہ وہ مظلوم کی بھوک پر خاموش نہ بیٹھیں اور ظالم کے ستم پر خاموش نہ بیٹھیں, میں آج اس کی زمام اس کی کوہان پہ ڈال دیتا، پشت پہ ڈال دیتا، جس طرح اس دن ڈال دی تھی۔ میں تو عاشق اقتدار نہیں ہوں، یونی کے اقتدار کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی، مجھے امت چاہیے نہ ریوڑ چاہیے، اس کے ذریعے میں کیا کروں اب؟ کہا فقط اس لیے میں اس کا زمام سنبھالتا ہوں۔ فقط کس کے لیے؟ جان پرسوز، علی کی جان پرسوز تھی، نہ کہ امت تیار تھی۔ اس ریوڑ کی زمام اس لیے سنبھالی کہ جان پرسوز تھی۔ کہا خدا نے عہد لیا ہے علماء سے کہ کسی ظالم کے ظلم پر خاموش نہ بیٹھے، کسی مظلوم کی بھوک پر خاموش نہ بیٹھے، اس لیے میں نے یہ سنبھال لیا، ورنہ میں آج بھی اس کا حشر خلافت کا وہی کرتا جو اس دن کیا تھا، وہی نہ کرتا، نہ کا تماچا اس کے دنوں پہ رسید کرتا جو میں نے اس شورا میں کیا تھا۔ یوں تو نہیں کہ میں بھوکا ہوں اس چیز کا۔ ابن عباس کو کہا کہ ابن عباس یہ میرے پھٹے ہوئے جوتے کی قیمت لگاؤ۔ کہا کچھ بھی نہیں ہے قیمت، بے قیمت ہے، اتنا پھٹا ہوا ہے۔ کہا کہ وہ حکومت، وہ اقتدار، تم جیسے لوگوں پر اقتدار جس کے ذریعے سے میں عدالت کا قیام نہ کر سکوں، نظام عدالت نہ برپا کر سکوں، اس پھٹے ہوئے جوتے سے بھی بدتر ہے میرے نزدیک۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ صرف سواری لینا چاہتے ہیں، کہا میں سواری نہیں لینا چاہتا، میں تو میرے کاروان ہوں، مجھے کاروان چاہیے، میں میرے کاروان ہوں، میں پہنچا ان کو کسی مقصد تک پہنچانے کے لیے ہوں، میں راہبر ہوں، میں ہادی ہوں، میں راہزن نہیں ہوں، میں ان سواروں کی طرح نہیں ہوں کہ جو دوسروں کو بیوقوف بنا کر سواری لیں۔ یہ بحران تھے اس زمانے میں جو امت کو شامل تھے، اس لیے امیر المومنین اس کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یعنی یوں کہیں کہ یہ چیز تھی ٹھونسی گئی علی پر، جس طرح وہ تحکیم کا واقعہ ٹھونسا گیا علی پر، جس طرح وہ نمائندہ نافہم ٹھونسا گیا علی پر، مسلط کیا گیا۔ نمائندہ علی کا بگیا مذاکرات کے لیے، علی حاضر نہیں تھے موسیٰ اشعری علی کی نمائندگی کرے، اس قابل نہیں ہے، لیکن ٹھونسا گیا، کہا یہی ہے، اور کسی کو ہم نہیں مانتے، آپ پر لازم ہے اسی کو نمائندہ بناؤ ہمارے لیے۔ کہا میرا نمائندہ مالک اشتر ہے، میرا نمائندہ عبداللہ ابن عباس ہے، تیسرے کسی کو خود چننا ہے تو چن لو، مجھ سے لیتے ہو تو میرے یہ نمائندے۔ مسلط نمائندے ٹھونسے، تحکیم ٹھونسی گئی، نمائندہ ٹھونسا گیا۔ اسی طرح خلافت بھی ٹھونسی گئی۔ کہا میں نہیں، حضرت نے فرمایا کہ میں تو تمہاری اصل زمام سنبھالنے کے لیے تیار نہیں تھا، تم نے رجوم کیا، میرے گھر میں رش کیا، بھیڑ کی اتنا کہ حتیٰ کہ قریب تھا کہ حسنین کچلے جاتے، اس قدر رش کیا تم نے۔ کیا جب دیکھا اور کوئی چارہ نہیں، جب بحران زدہ ہو گئی امت تو دیکھا علی کے علاوہ آپ کو نجات نہیں دے سکتا، پھر آئے، لیکن اس ریوڑ کو لے کر میں کیا کروں؟ یہ ریوڑ اب علی علیہ السلام کے زمانے میں پھر اور بحران کا شکار ہوا۔ وہ تین جنگیں اس ریوڑ کے درمیان آپس میں برپا ہوئیں۔ اپنی فوج کے بارے میں امیر المومنین نے یہ جملے کہے کہ تم جیسی فوج جس امیر کے ہاتھ میں ہو اس کے لیے اس کو یہی دن دیکھنے پڑیں گے۔ کہا کہ تم نے مجھے قریش کے ہاں بدنام کر دیا ہے۔ قریش یہ کہتے ہیں کہ علی کا ابو طالب کا بیٹا ہے تو بہادر، لیکن جنگی فنون سے آشنا نہیں ہے۔ کہا اس فوج کو، وہ فوج یہی کام کرے گی، اپنے امیر کو بدنام کرائے گی کہ جس کو کہو گرمیوں میں لڑو وہ سردی کا بہانہ کرتی ہے، سردی کے اوپر ٹالتی ہے، جب سردی میں کو گرمی کے اوپر ٹالتی ہے، جو ٹال مٹول میں مبتلا ہو جائے بیماری میں، اس قوم کو لے کر میں کیا کروں؟ اسے کون سی جنگ لڑوں؟ اسے کون سی فتح کروں؟ یہ ملت، یہ قوم امام حسن علیہ السلام کو ملی ترکے میں۔ توجہ کریں، سول سول سمجھنا ہے تو ایسے آسانی سے نہیں سمجھا جا سکتا مسئلہ سول۔ ذرا پس منظر سول میں اترو کیا ہے، پھر اپنی بے حسی کے لیے سول کو دلیل قرار دینا، پھر اپنے سکوت کے لیے سول کو مدرک قرار دینا، سند قرار دینا، یہ جفا ہے۔ امام حسن مظلوم ترین امام ہے آئمہ میں سے، اس لیے کہ زندگی میں بھی مظلوم، شہادت میں مظلومانہ، اور شہادت کے بعد آج تک مظلومیت ہے جاری۔ کیوں؟ یہ تنہا معصوم ہے، کہ جن کی سیرت کو یا جن کی صلح کو لوگ اپنی گناہوں کا پردہ قرار دیتے ہیں، اپنی بے حسی کا حجاب قرار دیتے ہیں، سند قرار دیتے ہیں کہ ہم صلح حسنی پر عمل کر رہے ہیں، ہم سیرت حسنی پر عمل کر رہے ہیں، ہم ڈائلاگ کرنے والے ہیں، ہم سیرت حسینی پر چلنے والے نہیں. یہ جفا ہے امام حسن علیہ السلام پر. اس ملعون عورت نے زہر دیا، جگر امام مجتبیٰ کے ٹکڑے کیے. یہ اتنا بڑا ظلم نہیں تھا جتنا بڑا ظلم وہ کرتے ہیں جو سیرت امام کے ٹکڑے کر دیتے ہیں، جو اپنی بے حسی کی سند امام کی صلح کو قرار دیتے ہیں. در حقیقت جعدہ بنت اشعث سے زیادہ بڑا ظلم کرتے ہیں اور آج تک کر رہے ہیں. اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے امام کے معصوم دامن کو آلودہ کرتے ہیں. امام کبھی بے حس نہیں ہو سکتا، امام کبھی ساکت نہیں ہو سکتا، امام کبھی خاموش نہیں ہو سکتا. خاموش امام سے امام نہ بنانا بہتر ہے. آخر ایک امام بنا دے جو خاموش ہو، کس لیے بنایا تھا؟ نہ بناتے تو کیا ہوتا، کیا کمی تھی؟ ایک خاموش امام اگر نہ ہوتا تو کیا کمی تھی اس کی؟ ایک ساکت امام اگر نہ ہوتا تو کیا کمی تھی، کیا مشکل پیش آتی؟ امام کا مطلب یعنی امام یعنی راہبر، لیکن راہبر ہو جانا کافی نہیں ہے، راہبر کا آ جانا کافی نہیں ہے. راہبر کی راہبری اور امت کے نفاذ، نظام امامت کے نفاذ کے لیے اس کو ستون امت چاہیے. ستون امت مضبوط، محکم، استوار، پائیدار. در حقیقت امامت کا راز امتوں کے اندر ہے، امتوں کی نجات امامت کے ہاتھ میں ہے، عاملوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، نجومیوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، مدرسوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. سب اپنا اپنا جو بھی کام ہے کرتے رہیں، لیکن نجات امت راہبروں کے ہاتھ میں. لیکن اس وقت جب امت بنے. اب بحران دیگر، میں صرف فہرست بیان کر رہا ہوں ورنہ ہر بحران اپنی جگہ تفسیر کا محتاج ہے. اگر مقصد بھی معلوم ہو، راہ بھی اس مقصد تک پہنچنے کے لیے معلوم ہو، اس مقصد اور راہ پر چلانے والا راہبر بھی موجود ہو اور امت بھی موجود ہو، امت میں شعور بھی ہو، پھر بھی ضروری نہیں ہے کہ نجات ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اب ایک بحران دیگر ممکن ہے امت کے اندر پیدا ہو جائے، اور وہ ہے بحران ارادہ. شعور آ جانا بھی کافی نہیں، بحران ارادہ. یہ وہ بحران ہے جو حضرت شہید صدر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے جس کی نشاندہی کی، کہ امت جو میسر آئی تھی امام حسن علیہ السلام کو، وہ بحران ارادہ کا شکار تھی. اب میں اس کو تفسیر میں یوں کہا کہ یہ بحران ارادہ در حقیقت بہت سارے اور بحرانوں کے نتیجے میں پیدا ہوا تھا. در حقیقت بحران شعور کے پیٹ سے بحران ارادہ نکلا. بحران ارادہ کیا ہے؟ بحران ارادہ یہ ہے، چونکہ کوئی بھی شعور، کوئی بھی نظریہ، کوئی بھی راہ چلنے کے لیے جہاں پر ہمیں معرفت چاہیے، جہاں پر ہمیں بصیرت چاہیے، جہاں پر ہمیں آگہی چاہیے، جہاں پر ہمیں شعور چاہیے، اس شعور کے ساتھ ساتھ اس راستے کو چلنے کے لیے ایک عزم چاہیے. شعور جازم کا نام ہے، ارادہ اس عزم کا نام ہے. ان راہوں کو طے کرنے کے لیے پختہ اور مضبوط عزم کی ضرورت ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں لیکن عزم نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے. اپنے ہی جزم کو، اپنے ہی نیت کو عمل کرنے کے قابل نہیں ہے. بہت سارے کو ذہنوں میں اچھی نیتیں ہیں لیکن قوت ارادی کے مالک نہیں ہے. فردی طور پر بھی ہے یہ ضعف ارادہ، قوت ارادی کی کمزوری، یہ انفرادی طور پر بھی ہے. ہم جاتے ہیں مثلا سوال کرنے کے لیے، پوچھنے کے لیے کسی کے پاس، وہاں جرات نہیں ہوتی بولنے، قوت ارادی نہیں. سوچتے ہیں کوئی کام کریں لیکن قوت ارادی نہیں. سمجھتے وہ ہمیں پتا ہے کہ یہ کتاب بہت مفید کتاب ہے لیکن یہ علم کافی نہیں ہے کہ یہ مفید کتاب ہے. اس کتاب کو پڑھنے کا ایک عزم بھی چاہیے، آپ ایک قوت ارادی قوی چاہیے اس کے لیے، مضبوط، تاکہ یہ کتاب پڑھ سکوں، میں اسے استفادہ کر سکوں. پر صرف ایک شعور کافی نہیں ہے. آج وہ لوگ جو ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کر حالات کا تجزیہ اور تبصرہ کرتے ہیں, سمجھتے سب کچھ ہیں, ان کی گفتگو سنیں معلوم ہوتا ہے سب کچھ سمجھتے ہیں, لیکن پھر کیوں کچھ نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ قوت ارادی نہیں. ممکن ہے اسٹیجوں پر بیٹھ کر بہت اچھی اچھی گفتگو کر لیں, یہ گفتگو بتاتی ہے کہ بہت کچھ سمجھتے ہیں, لیکن پھر بھی کچھ کرتے نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کچھ کرنے کے لیے قوت ارادی کی ضرورت ہے. ایک راہبر کو قوت ارادی کا مالک ہونا چاہیے, ایک امت کے اندر قوت ارادی ہونی چاہیے. امتیں جب عزم کر لیں, شعور کے بعد عزم, یہ بحران تھا اس امت کے اندر. ایک دڑا تقسیم ہو گیا جنہیں یہ نہیں معلوم ہو رہا تھا کہ حسن امام ہے یا معاویہ. علی علیہ السلام کو یہی دکھ تھا کہ میں ایک ایسی قوم میں میرا پالا پڑ گیا ہے. افسوس جو علی علیہ السلام کو درد تھا علی کے سینے کا, وہ یہ انزلنی الدہر, مجھے زمانے نے اتنا گرایا نیچے کہ حتی یقال علی و معاویہ, کہ میرا تقابل معاویہ سے کرنے لگے لوگ. پسترین انسان زمین کا میرا تقابل اس سے کرنے لگے لوگ کہ یہ ہے یا یہ, اس وقت کون راہبر ہے؟ یہ ایک امت کی سب سے زیادہ پستی کا ثبوت ہے کہ جب علی جیسے راہبر کو معاویہ سے مقایسہ کرنے لگے, جب یہ امت کو سمجھ میں آئے کہ کون ہے راہبر, آیا امام حسن راہبر ہے یا معاویہ راہبر ہے, جب اس قدر ایک قوم پست ہو جائے اس قوم کو کون نجات دے؟ ایک طبقہ امت کا اس تردید میں تھا کہ راہبر کون ہے, اس کو پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہبر کو, میں چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک راہ رو کے ساتھ, پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہبر کو میں. اہل سنت نے اپنے لیے بہترین طریقہ نجات کا کہا کہ حدیث کا سہارا, چونکہ ہر کام کے لیے مسلمان کو حدیث چاہیے, اور حدیث سازوں نے بھی یہ مشکل ان کی حل کر دیے. آپ کو ہر زندگی کے گھر کے اندر جو مشکل ہے, عید کے لیے آپ کو بہت ساری چیزیں چاہیے, اور بعض لوگوں نے وہ فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں, آپ کی عید کی ساری ضروریات پوری کر دیں گے. کوئی کپڑے سی رہے ہیں, کوئی کپڑے بیچ رہے ہیں, کوئی کپڑے بنا رہے ہیں, کوئی اور کام کر رہے ہیں, بس عید کے دن جتنی چیزیں ہمیں چاہیے وہ سب مشغول ہیں. اسی طرح ایک غافل زندگی گزارنے کے لیے, ایک بحرانی دین اپنانے کے لیے, ایک بھیڑ چال چلنے کے لیے, ریوڑ بننے کے لیے جو کچھ ہمیں چاہیے تھا حدیث سازوں نے وہ سب کچھ بنا کے رکھا. ہر ایک نے اپنے پتے کی حدیث لے کر فریم کروا کے کارڈ میں چھپوا کے پریس کروا کے جیب میں رکھی ہوئی ہے, حدیث موجود ہے. کیا زمانہ غیبت میں قیام نہیں کرنا, حدیث موجود ہے. 400 حدیثیں ہیں قیام کرنے, اس کو نہیں دیکھتے. قرآن موجود ہے سری, اس کو نہیں دیکھتے. ہر ایک نے اپنے ذرا کام ہوا ہے اس چیز پر. آرڈر پہ بنتی ہیں حدیثیں, اس طرح ابھی پکوڑے آرڈر پہ بنتے ہیں, افطاری آرڈر پہ بنتی ہے, حدیثیں آرڈر پہ بنتی ہیں. کون سی کس مقصد کے لیے حدیث چاہیے؟ مسجد میں آنے کے لیے حدیث چاہیے, وہ حدیث, مسجد کے بغیر نماز نہیں ہوتی. نہ آج کل گھر بیٹھنے کے لیے, چونکہ مسجدیں نا امن ہیں, گھر میں بیٹھنے کے لیے حدیث چاہیے, وہ حدیث فوراً بن جاتی ہے. فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جو بھی مسجد میں نماز پڑھے اس کی نماز باطل ہے, وہ حدیث فوراً بن جاتی ہے. عکا کے پیاز مکہ میں بیچنے کے لیے حدیث فوراً بن جاتی ہے, یہ تاریخ میں ہو چکا ہے, محاورہ بن گیا ہے, عکا کے پیاز مکہ میں بیچنے کے لیے. معروف حدیث ساز فیکٹری کمپنی پیاز بیچنے تھے, مکہ میں جا کر نہیں بک رہے تھے, خراب پیاز لایا ایک بزنس مین سرمایہ دار, چونکہ حدیث ساز فیکٹریاں مفت نہیں کام کرتی, آرڈر پہ کام کرتی ہیں. فیکٹریوں کا کہا ہمیں پیسہ دو, جو چاہیے بنا دیتے ہیں ہم. چائنا اسی وجہ سے اس کی اقتصادی بہت پروگرس ہے, اسی وجہ سے کہ ایسی فیکٹریاں ہیں کہ جو دنیا کا کوئی پروڈکٹ ان کو آرڈر دو فوراً بنا دیتے ہیں, لیکن پیسہ دو, ڈالر دو اب دیتے ہیں ہم. بزنس مین کے پیاز نہیں بک رہے تھے, آ کر فیکٹری میں آیا, کہا کہ پیاز نہیں بکتے, کہا کل بکیں گے, اتنے پیسے لگتے ہیں. خوب دوسرے دن حدیث ہو گئی کہ جو بھی عکا کے پیاز کھائے اس پر بحث واجب ہے. دوسرے دن پیاز کا چھلکا